हिजर में उनकी याद में हम आंखों से लहू बरसाते हैं, दिल खून के आंसू रोता है, नाले भी फलक तक जाते हैं। हिजर में उनकी याद में हम आंखों से लहू बरसाते हैं, दिल खून के आंसू रोता है, नाले भी फलक तक जाते हैं। ऐ शेख मेरे महबूब मेरे, एक तुम ही तो थे हम राज मेरे, एक तुम ही तो थे दम साज मेरे, एक तुम ही तो थे हम राज मेरे, एक तुम ही तो थे दम साज मेरे। अब किस से कहें दिल की बातें, ये सोच के चुप हो जाते हैं। अब किस से कहें दिल की बातें, ये सोच के चुप हो जाते हैं। वो नूर कहाँ, वो बात कहाँ, वो सुबह कहाँ, वो रात कहाँ, वो नूर कहाँ, वो बात कहाँ, वो सुबह कहाँ, वो रात कहाँ। ऐ नूरे मुजस्सम तेरे, दुनिया ही अंधेरी पाते हैं, नूरे मुजस्सम तेरे, दुनिया ही अंधेरी पाते हैं। ऐ शेख हमारा नारा क्या आप तलक भी पहुंचा है, ऐ शेख हमारा नारा गम क्या आप तलक भी पहुंचा है, क्या सुन के हमारी आह हुआ, याद आपको हम आ जाते हैं, क्या सुन के हमारी आह हुआ, याद आपको हम आ जाते हैं। एक नेस्प सदी तक उम्र मेरी जो साथ तुम्हारे गुजरी اے شیخ میرے ایک لمحہ بھی ہم آپ قبول نہیں پاتے، اے شیخ میرے ایک لمحہ بھی ہم آپ قبول نہیں پاتے، ہر لحظہ آپ کی یاد میں ہم آنکھوں سے لہو برساتے ہیں، ہر لحظہ آپ کی یاد میں ہم آنکھوں سے لہو برساتے ہیں، یہ درد تمہاری یادوں کا تا حشر رہے گا سینے میں، یہ درد تمہاری یادوں کا تا حشر رہے گا سینے میں، درد میں لذت ایسی ہے اس درد سے راحت پاتے ہیں، اس درد میں لذت ایسی ہے اس درد سے راحت پاتے ہیں، ہے کون جسے اپنا سمجھے دنیا میں ہمارے تم ہی تو تھے، ہے کون جسے اپنا سمجھے دنیا میں ہمارے تم ہی تو تھے، بیگانے تو بیگانے ٹھہرے اپنے بھی مظالم ڈھاتے ہیں، بیگانے تو بیگانے ٹھہرے اپنے بھی مظالم ڈھاتے ہیں، اب ہجر میں ان کی یاد میں ہم آنکھوں سے لہو برساتے ہیں، آنسو روتا ہے نعرے بھی فلک تک جاتے ہیں،
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد، حضرت والا کی جو تعلیمات موجود ہیں انہی میں ہمارے لیے راحت کا سامان بھی ہے، ویسے تو کسی نے کہا کہ انہیں ڈھونڈو چراغ رخ زیبا لے کر، جانے والے تو واپس نہیں آتے، لیکن یہی بات حضرت والا زندگی میں کہتے تھے کہ جو ہے اس سے فائدہ حاصل کر لو، جب کل نہیں ہوگا کوئی تو پھر تم رو گے، لیکن وہ رونا کچھ فائدہ نہیں دے گا، چڑیا حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ اب پچھتاوت کیا ہوت جب چڑیاں چپ گئی کھیت، پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا بعد میں، زندگی میں فائدہ اٹھا لو، جس کے پاس بھی آپ جاتے ہیں جس سے بھی آپ کا تعلق ہے انشاءاللہ اس سے فائدہ پہنچے گا، بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب تو کوئی نہیں ہو سکتا، صحابہ کرام کو جو محبت آپ سے تھی یقیناً کسی کو اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہو سکتا، اور جب آپ دنیا سے تشریف لیں گے تو صحابہ کرام کو تو یقین بھی نہیں آتا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر انسان میان سے تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے. اگر کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو تلوار سے اس کی گردن مار دوں گا. لیکن جن لوگوں کو اللہ نے حوصلہ دیا ہے, جو پہاڑوں جیسا حوصلہ رکھتے تھے, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, یقیناً وہ تو رات دن کے ساتھ ہی تھے, رات دن کے ساتھ ہی, اور انہیں جتنا صدمہ پہنچا ہوگا شاید ہی کسی کو پہنچے. لیکن اس کے باوجود اس وقت انہوں نے جو حوصلہ دکھایا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے جو کام لیا, آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی تو ما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ اللہ کے رسول تھے اور اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انوکھے تو دنیا سے نہیں گئے, یعنی آپ سے پہلے بھی انبیاء دنیا سے رخصت ہوئے, لہذا آپ کا رخصت ہونا وہی طریقہ ہے کہ انبیاء پہلے گئے جاتے رہے, ایسے ہی اللہ نے جب ان کا وقت آیا انہیں بھی دنیا سے آخرت کی طرف بلا دیا. اور آگے فرمایا افئن مات او قتل, کیا آپ کو موت آ جائے یا قتل کر دیے جائیں, ان خلق تمہارا آقاب ہوں, کیا تم ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ جب یہ آیت تلاوت کی صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسا محسوس ہوا جیسے یہ آیت آج ہی نازل ہوئی, بڑی تسلی ہوئی. تو یقیناً ہمارے لیے بھی ایسا ہی ہے. اب یقیناً آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ 1400 سال پہلے تھا, اس وقت بھی لوگوں کو اپنے شیوخ سے محبت ہوتی ہے, ہونی بھی چاہیے, کیونکہ جس کے ذریعے سے خدا ملتا ہے یقیناً اس سے بھی انسان کو محبت ہوتی ہے, ہونی چاہیے. بزرگان دین کا یہی معاملہ تھا اور ان کا ادب اور احترام اس حد تک ہوتا تھا کہ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ حضرت مولانا شاہ رفیع الدین جو صاحب کشف و کرامات بزرگ گزرے ہیں, ایک مرتبہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مغرب سے کچھ پہلے کھانا کھا رہے تھے تو حضرت شاہ رفیع الدین تشریف لائے, تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آؤ بھائی کھانے میں شریک ہو جاؤ. توازوں کی کھانے سے تو حضرت شاہ رفیع الدین نے منع فرمایا, دوبارہ اصرار فرمایا تو کہا کہ حضرت میرا روزہ ہے, کہا کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ کھانے میں تمہیں زیادہ ثواب ملے, نفلی روزہ تھا وہ. چنانچہ جلدی سے بیٹھ گئے, حالانکہ 10-15 منٹ باقی تھے روزہ کھلنے میں, اور بیٹھ کے کھانا کھایا اور فرمایا کہ شیخ کی بات ماننے میں جو مجھے اجر ملے گا ہزاروں روزے رکھوں گا تب بھی اتنا اجر ملے گا. تو بات ساری ہے فہم کی, آدمی کو اگر فہم ہو تو یقیناً پھر اللہ تعالیٰ اس سے بڑے کام لے لیتے ہیں. اب جیسے طاعت و عبادت کا مفہوم ہے, ہمارے یہاں تو ہم طاعت سمجھتے ہیں کہ اللہ کے جو احکامات ہیں اس کو بجا رہے, نماز پڑھ لیا, روزہ رکھ لیا, زکات دے دی, حج کر لی, قربانی کر لی, یہ یقین سارے طاعت کے کام ہیں. لیکن بعض لوگ بعض کاموں کو شریعت میں جو طاعت ہے اس سے زیادہ مفہوم ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات انسان کے لیے پیدا کی اور انسان کو اپنے لیے بنایا. دیکھیے ایک شخص اگر گھوڑا پالتا ہے, ایک زمانے میں گھوڑے پالے جاتے تھے, کالے کوٹھیاں دوڑ رہی ہیں تو استبل بنائے جاتے تھے, اس کے لیے گھوڑے کے لیے سائش مقرر کیا جاتا تھا جو اس کو اس کا خیال رکھتا تھا, اس کو پالتا تھا. تو اگر کوئی شخص گھوڑا پالتا ہے کس لیے پالتا ہے؟ وہ سواری کے لیے. استبل بناتا ہے گھوڑے کے لیے, سائش رکھتا ہے گھوڑے کے لیے, ان ساری چیزیں گھوڑے کے لیے بناتا ہے. لیکن گھوڑا کس کے لیے؟ مالک کے لیے. اب اگر وہ مالک کہیں جانے لگے, گھوڑے کو تیار کرائے کہ بھائی میں نے جانا ہے, اب گھوڑا شرارت کرنے لگے اور نہ بیچ رہے تھے اپنے مالک کو, تو بتاؤ مالک کیا کرے گا, اس گھوڑے کا کیا فائدہ, گولی مار دینے کا فائدہ. اس لیے جس مقصد کے لیے میں نے اس کو یہاں رکھا ہے وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا. اسی طرح سمجھ لیجیے کہ یہ کائنات اللہ نے ہمارے لیے بنائی, آسمان اللہ نے ہمارے لیے بنایا, اس میں چاند سورج ستارے ہمارے لیے ٹانگے, یہ زمین اللہ نے ہمارے لیے بنائی, اس کائنات کی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی, لیکن انسان کو بھی اس کے لیے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اے انسان ساری چیزیں تیرے لیے ہیں اور تو میرے لیے. اب اگر وہ انسان جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کو پورا نہیں کرتا تو آپ بتائیے کس قابل ہو آدمی, نالائق آدمی ہے. تو ایسے جو رب اپنے بندے پر مہربان ہے اور اتنا مہربان ہے کہ ماں سے زیادہ, ایک طرف ماں کی محبت اور 70 گنا زیادہ محبت اللہ کو انسان سے اپنے بندے سے, لیکن اگر وہ بندہ اپنے رب کی نہ مانے, نہ حکم مانے, نہ اللہ کی بات سمجھے, نہ سنے. ابھی کل اتباع سے میں مولانا مکی صاحب کا ایک کلپ تھا وہ سن رہا تھا, حج کے موقع پر خاص طور پر انہوں نے جو ہے وہ بیان فرمایا غالباً, تو انہوں نے فرمایا کہ لوگ دعوے تو بڑے کرتے ہیں, واہ جی مدینے کا نام لیتے ہیں دل ٹھنڈا ہو جاتا, لیکن داڑھی نہیں رکھوں گا, مدینے کا نام لیتا ہوں تو ایسا ہو جاتا ہے لیکن اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کروں گا. کس بات کی محبت ہے, صاف کیوں نہیں کہتے ہو, منافقت کیوں کرتے ہو, صاف صاف کہہ دو کہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے, ان کے چہرہ ہمیں پسند نہیں. انہوں نے بہت سخت بیان کیا اس پہ, کہا کہ مینا کے اندر جب احرام کھولتا ہے حاجی سب سے پہلے داڑھی چھینتا ہے, کیا کیا محبت ہے, صرف دعوی دعوی. اس لیے میرے عزیز بات یہ ہے کہ ہم طاعت کے مفہوم کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, انسانوں اور جنوں کو ہم نے صرف اپنی طاعت کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن طاعت کا مفہوم فقط اتنا نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں, بلکہ اس کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ سنیے. حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ میرے والد صاحب یعنی مولانا محمد احمد صاحب آئے حج پر تشریف لے گئے, اس وقت ان کے شیخ حضرت مولانا انداز اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی تھے اور بھی دیگر حضرات صاحب تھے. اس وقت وہاں حیضہ پھیل گیا اور ایسا پھیلا کہ ان کے ساتھ جتنے حجاج تھے تقریباً سب اسے مبتلا ہو گئے. اب فرماتے ہیں کہ میرا کام یہ تھا کسی کو میں دوا پلا رہا ہوں, کسی کو پانی پلا رہا ہوں, کسی کی کوئی خدمت انجام دے رہا ہوں. ایک دن شیخ کے پاس گئے اور جا کے بیٹھ گئے اور کہا کہ حضرت میرا تو آنا نانا برابر ہو گیا, نہ حرم شریف کی نمازیں ہیں, نہ حرم شریف کا طواف ہے, نہ سعی ہے, تو آنے نانا سب بیکار ہو گیا. حضرت مولانا انداز اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی انگلی دبائی, فرمایا کہ بیٹا کیا کہتے ہو, کیا کہتے ہو تم, کیا عبادت صرف طواف کا نام ہے, کیا عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام ہے حرم شریف میں. پھر فرمایا کہ تم یہ جو خدمت انجام دے رہے ہو یقیناً نماز تو پڑھ رہے ہیں, ایسا نہیں کہ نماز نہ پڑھ رہا, لیکن بات یہ ہے کہ نفلی چیزیں ہیں یا دوسری چیزیں ہیں وہ اس میں نہیں لگ رہے, لیکن آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, حجات کی خدمت کر رہے ہیں, کسی کو دوا دے رہے ہیں, کسی کو پانی پلا رہے ہیں, کسی کے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں, کسی کے لیے کھانا پرہیزی کھانا تیار کر رہے ہیں. تو میں اس کو معمولی چیز مت سمجھو, یہ بھی طاعت و عبادت میں داخل ہے. اس وقت جو تم کام کر رہے ہو یہ تمہاری نفلی طواف سے بڑھ کر, نفلی عبادات سے بڑھ کر, اس لیے اس کو تم معمولی چیز مت سمجھو, بلکہ یہ بہت بڑا کام ہے جو تم انجام دے رہے ہو. اس لیے طاعت و عبادت کا مفہوم بڑا وسیع, اس لیے خوب اس بات کو سمجھ لینا چاہیے. بعض اوقات آدمی گھر میں بیوی بھی بیمار ہے اور ہمیں یہ سوجا مانگ کے جا کے مسجد میں نماز پڑھیں گے, جیسے روزے بھی جائیں گے, یا کہیں اور جانا ہے, ہر آدمی اپنی خواہش پہ چلنا چاہتا ہے, تو کوئی منع نہیں کرتا, جب وقت ہو تو ضرور جائیے ہر کام کیجیے, لیکن جب گھر میں بیوی بیمار ہے تو پھر اس کی خدمت کرو بھائی, اگر کوئی اور خدمت کرنے والا نہیں ہے تو اس کی خدمت کرو, اس وقت تمہیں اجر ثواب ملے گا, اس کی دل جوئی ہوگی, اس سے محبت کا اظہار کرو. اسی طریقے سے اولاد ہے, دیگر ہیں, عزیز و اقارب ہیں, والدین ہیں, تو جس کا بھی یہ سب عبادت طاعت کے مفہوم میں داخل. اس لیے میرے بھائیوں, اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ پوری کائنات بنائی ہے، اس کائنات کو بلکہ مسخر کر دیا ہمارے لیے. انسان چاند پر پہنچ رہا ہے، انسان مریخ پر پہنچ رہا ہے، انسان فلاں جگہ پہنچ رہا ہے، سمندروں کی تہوں میں جا رہا ہے، کیا کچھ نہیں کر رہا ہے انسان. اللہ نے پوری کائنات کو اس کے لیے مسخر کیا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان میرے لیے رہے، انسان صرف میرے لیے، میرے حکم کو مانے. اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے یعنی رات اور دن جو اللہ نے بنائے ہیں، آسمان بنا دیا، اس میں چاند ستارے لگا دیے، کس کے لیے؟ انسان کے لیے. اب اگر انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ مانے، اس کی اطاعت نہ کرے، عبادت نہ کرے، بلکہ غیروں کی اطاعت و عبادت کرے، غیروں کے طریقوں کو اختیار کر دو، بتاؤ وہ انسان کس قابل ہے؟ اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، زندگی عطا فرمائی ہے، جان ڈالی ہے ہمیں، اور اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ہاتھ پاؤں کان سب چیزیں دی. اس کا شکر ادا کرتے رہیں، اللہ کی عبادت وقت پر کریں، گناہوں سے بچیں. اصل چیز یہ ہے، انسان طاعت و عبادت تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ گناہوں کے قریب بھی نہ بڑھے، اور خدا نہ کرے اگر ہو جائے دوبارہ پھر رجوع کریں. ایک موقع پر میں صاحب کا بیان سن رہا تھا، تو انہوں نے یہی کہا کہ بھائی آج تم دیکھ رہے ہو تبدیلیاں، مختلف کرکٹ کے جو کرکٹر ہیں ان گیموں میں تبدیلی ہے، تو یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے. کسی کے پیچھے چھ سال پیچھے لگے رہے، کسی کے پیچھے آٹھ سال پیچھے لگے رہے، اور پھر وہ یہ کرتے تھے کہ آج آ گئے کل چلے گئے، پھر آ گئے پھر چلے گئے، داڑھی رکھ کے پھر کاٹ لی، لیکن ہم نے انہیں کچھ نہیں کہا، تان تشریح نہیں کی، نماز پڑھنی شروع کی بھی چھوڑ دی. ایک صاحب نے توبہ کر لی، داڑھی بھی رکھ لی، سب کچھ ہو گیا، لیکن جب وہ ایک دوسرے ملک گئے تو وہاں والے میں نے لڑکی نے پیش کر کی کہ میں گانا گاؤں گی پاکستان میں، لیکن فلاں صاحب کے ساتھ ہی گاؤں گی، ورنہ نہیں. تو اس سے پہلے وہ تو توبہ کر چکے تھے، لیکن انسان پھسل جاتا. چنانچہ انہوں نے فوراً حامی بھر کے نیچے وہ اللہ کی شان ہے، لیکن اب جب انہوں دوسرے صاحب جو جنہوں نے محنت کوششیں کی پتہ چلا، اور انہوں نے اسے ذکر نہیں کیا کچھ بھی، اتفاق سے ایک خواب دیکھا، اس خواب کی وجہ سے پھر انہوں نے فون کیا کہ میں فوراً آ رہا ہوں. اسی رات وہ وہاں سے چلے پاکستان آئے، اور وہ پیش کر چھوڑ رہا تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ میں آ رہا ہوں لیکن میری داڑھی نہیں. کہا کوئی بات نہیں، آ جاؤ. تو بات یہ ہے کہ یہ راستہ ہے ایسا، یہ نہیں کہ ہم ذرا سے دین پر چلنے لگے تو ہر ایک کو برا سمجھنے لگے، ہر ایک کو تانو تشریح دینے لگے. یاد رکھیے، تحقیق کسی کی مت کیجیے، برا کسی کو مت سمجھیے، بلکہ اپنے آپ سے ہر ایک کو بہتر سمجھیے. بس اگر یہ چیز ہم میں آ جائے گی تو انشاءاللہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. رجوع کو قریب نہ بھٹکنے دیں. اب بعض اوقات اپنا آپ اچھا لگنے لگتا ہے انسان کو کہ میں بڑا بہت بڑا انسان بڑی عبادت میں اللہ کی کرتا ہوں، اور دوسرے انسانوں کو دیکھ کر ہم ان کو حقیر سمجھتے ہیں. سمجھ کیجیے، ساری طاعت و عبادت ختم ہو جاتی ہے بعض اوقات، اللہ تعالیٰ کو بری لگتی ہے بات. ہاں دعا یہ کرتے رہے کہ اللہ اسی کو ہدایت عطا فرما، اسے بھی ہدایت عطا فرما. اللہ تو کسی کو حقیر نہ سمجھے، گھر والوں کا معاملہ بھی اسی طریقے سے. ضروری نہیں کہ اگر ایک آدمی ہدایت پر آ گیا تو سارے گھر والے آ جائیں گے فوراً. ان کے ساتھ بھی نرم رویے اختیار کرے آہستہ آہستہ. ایک صاحب آج ہی میرے پاس سر کے بعد آئے، تو میں نے ان کو یہی ایک بات کہی، میں نے کہا اپنے کردار کو پیش کرو، اپنے اخلاق کو پیش کرو اپنے گھر والوں کے سامنے. وہ یہی کرتے ہیں کہ والدین منع کرتے ہیں. میں نے کہا منع اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دوست کا ذکر کیا. میں نے کہا وہ دوست گھر والوں سے رہتا کیسے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر دین کی طرف آ گئے تو گھر والوں سے بد اخلاقی کے ساتھ پیش آئے، ماں باپ کی بات نہیں مانے. تو یہ کون سکھاتا ہے کہ ماں باپ کی بات نہ مانو؟ بھائی ہمارے دین تو نہیں کہتا. البتہ ان کو یہ سمجھائی جائے بات کون سی بات ماننے کی کون سی بات نہیں ماننے کی. جو ماننے کی بات ہے اسے دل و جان سے مانو، فوراً مانو، اس پر عمل کرو، اپنا کردار پیش کرو، اور جہاں نہیں ماننے کی تو مخالفت نہ کرو فوری طور پہ، لیکن وہ کام بھی مت کرو. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، اور اگر ماں باپ کو ایسا کام کہہ رہے ہیں جو شرم جائز نہیں ہے ہمارے لیے، تو فوری طور پر مخالفت نہ کرو، یہ نہ کہو یہ ناجائز ہے یہ حرام ہے. اس طرح کی جو ہم فتوے دیتے ہیں اس طرح کی بات کہنی صحیح نہیں. اس سے دوسرا آدمی چڑ جاتا، سمجھتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو بہت بڑا دیندار سمجھتا ہے، اور مجھے تو شاید مسلمان بھی نہیں سمجھتا. اس طرح کی گفتگو سے گریز کرنا چاہیے، اعتراض کرنا چاہیے، اس وقت خاموشی سے ان کی بات سن لیں، پھر اس کے بعد کسی اور وقت ان کو سمجھائیں. خود نہیں سمجھتے یا نہیں سمجھا سکتے، کسی اور کے ذریعے سے بات کو سمجھائیں. ایسا نہیں ہے کوئی آدمی کی بات نہ سمجھے. بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، اتفاق کی وجہ مجھے آج کہیں اور بھی جانا ہے اور بیان کے لیے جانا ہے، تو اس لیے آج بس اتنی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحیح اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. جو اللہ تعالیٰ جس چیز کو پسند کرتے ہیں ان کاموں کو انجام دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام على رسول الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا الله تفضل خاص ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے حضرت والا کو، اے اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرما. رب العالمین اپنے فضل خاص سے ہم سب کو، اے اللہ جو امور وہ جس عمر کی طرف توجہ دلاتے تھے ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جائز امور میں اے اللہ والدین کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ حجاج کرام کی واپسی شروع ہو گئی، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ سب کو، اے اللہ عامل بنا دے، اے اللہ سب کو عامل بنا دے، نقوے والا بنا دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ نے طاعت کی توفیق عطا فرمائی، سے اللہ ان کے حج کو قبول فرما لے، ان کے طواف کو قبول فرما لے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ان کی سعی کو قبول فرما لے. اے اللہ ان کی رمی کو قبول فرما لے، ان کی قربانی کو قبول فرما لے، ان کے چلنے پھرنے کو قبول فرما لے. اے اللہ ان کے حجر اسود کے بوسوں کو قبول فرما لے. اے اللہ ملتزم کی دعاؤں کو قبول فرما لے. اور یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں بھی وہاں جانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے گھر سے اپنے آپ شہر میں محروم نہ فرما. اے اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، سر سے لے کے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. الہی اپنا فضل فرمائیے، کرم فرمائیے. اے اللہ ہماری بدعمالیوں کو نہ دیکھ، اپنی سرکاری اور غفاریوں کو دیکھیے. اے اللہ آپ ہم سے وہ معاملے فرمائیے جن کے آپ اہل ہیں، ہم سے وہ معاملے نہ فرما جن کے ہم اہل ہیں. اے اللہ رحم فرما دے، کرم فرما دے، عافیت کے معاملے فرما دے. اے اللہ کرم کے معاملے فرما دے. ہمارے یہاں چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دے. اپنی مرضیات پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی دین پر چلنے والا بنا دے. یا اللہ دین پر چلنے والا بنا دے، دین کا فہم عطا فرما دے، دین کی سمجھ عطا فرما دے. یا اللہ پانچ وقت نماز جماعت سے پڑھنے کی مرتبہ کو توفیق عطا فرما. خواتین کو اپنے وقت پر نماز کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما. کمی کوتاہی کو معاف فرما دے. یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما. ہم جب تک زندہ رہیں ہمیں عافیت کی زندگی عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے عافیت کی زندگی عطا فرما. گھروں میں بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، اے اللہ ان بیماریوں کو دور فرما دے. اے اللہ جس قسم کی بیماریاں بھی ہیں، جسمانی ہوں یا روحانی، اے اللہ اپنے فضل خاص سے ساری بیماریوں کو دور فرما دیجیے. اے اللہ عمر کے تقاضوں کے تحت جو بیماریاں آتی ہیں، جس کی کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اے اللہ اسے تو دور فرما دے. تو قادر مطلق ہے، ہماری پردہ پوشیاں فرما. اے اللہ ہماری پردہ پوشیاں فرما. اللہ پردہ دری نہ فرما، دنیا میں ہی پردہ پوشیاں فرما، آخرت میں ہی پردہ پوشیاں فرما. اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اے اللہ نالائق ہیں، جیسے بھی ہیں تیرے تو ہیں. اے اللہ تجھے اپنا رب مانتے ہیں، اے اللہ تجھے اپنا معبود سمجھتے ہیں. تو حقیقت میں ہمارا رب ہے، تو نے ہمیں پیدا کیا، تو ہی ہمیں عزت عطا فرمائے گا، ذلتوں سے محفوظ فرمائے گا. یا اللہ ہمیں کسی کے سامنے ذلیل نہ فرما، کسی کا آگے رسوا نہ فرما، ہمیں رزق حلال عطا فرما. اللہ ہماری جائز حاجتوں کو پورا فرما دے. یا اللہ ہماری خواہشوں کو پورا فرما دے، جائز خواہشوں کو پورا فرما دے، ناجائز خواہشوں سے آپ اپنے فضل سے بچا لیجیے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عافیت نصیب فرما دیجیے. یا اللہ دل کی حاجتوں کو مرادوں کو آپ جانتے ہیں، ہمارے جائز حاجتوں کو فضل سے پورا فرما دے، اللہ اسباب پیدا فرما دے، آفیت کے ساتھ اسباب پیدا فرما دے، اللہ جو کام رکے ہوئے ہیں ہمیں پورا فرما دے، اللہ ہمارے بہت سے بھائی پریشان ہیں معاش کی طرف سے، ان کی معاشی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ جس قسم کی رکاوٹیں بھی ہیں دور فرما دیجیے، اللہ دور فرما دیجیے، رزق حلال عطا فرمائیے، وسعت کے ساتھ عطا فرمائیے، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے، ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کے اللہ جو دکھ ہیں انہیں بھی دور فرما دے، ان کی پریشانیاں بھی دور فرما دے، یا اللہ ان کو بھی سکھ عطا فرما، خوشیاں عطا فرما، اللہ دین پر چلنے کی توفیق دے، اللہ ان کا اکرام کرے، وہ ہمارا اکرام کرے، اللہ آپس کی محبت عطا فرما دے، ساس اور بہو میں محبت عطا فرما دے، اللہ نند اور بھاؤ میں محبت عطا فرما دے، اللہ جٹھانیوں میں محبت پیدا فرما دے، یا اللہ پورے گھرانے میں ایک دوسرے سے محبت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ رحم فرما دے، کرم فرما دے، ہمیں اپنی دین کی سمجھ عطا فرما دے، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آپ کی رائے خاتمہ ایمان پر فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا رب العالمين.